سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 اپریل سن 2003، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں امت کیوں قائم کی گئی کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين۔ رات تقریبا 2 ہفتے اب ہونے کو آئے ہیں۔ عراق پر حملہ جو امریکہ نے کیا، اور اب جو صورتحال ہے وہ پھر مایوسی کی طرف جا رہی ہے۔ آج سے 2 دن پہلے تک تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ پھنس گیا عراق میں آ کر، وہ پچھتا رہا ہے، اسے پچھتانا پڑے گا، اسے ناکامی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، اور 2-3 روز قبل جو میں نے اداریہ لکھا ندائے خلافت کا، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ عراقیوں کی طرف سے، صدام حسین کی طرف سے جتنی بھی مزاحمت ہوگی اور امریکہ کو جتنی مشکل ہوگی، جہاں ایک طرف یہ نیک شگون ہے کہ مسلمان بھی اٹھ کھڑے ہوئے، کچھ ہمت کا مظاہرہ کیا، بالکل بچ نہیں گئے عراق کے لوگ، جو توقع تھی کہ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ویڈیو گیم ہوگی، ایک رائے یہ تھی شروع میں، کوئی فائٹ جو ہے براہ راست اور کوئی باقاعدہ باضابطہ نہیں ہوگی، کمپیوٹر گیم کی طرح یہ جنگ لڑی جائے گی اور چند دنوں کے اندر اندر تمام مقاصد جو ہے وہ حاصل کر لیے جائیں گے۔ وہ بات تو جھوٹی ہو گئی، چند دن تو نہیں، وقت زیادہ لگا، لیکن میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ جتنی مزاحمت بڑھ رہی ہے، دل میں یہ خدشہ اور بڑھ رہا ہے کہ امریکہ چونکہ وہ تو ایک مست ہاتھی ہے، پاگل ہاتھی کی طرح ہے، تو بڑے سے بڑا بم، کلسٹر بم، کیمیائی بم، نیوکلیئر بم، کوئی آپشن جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں، اسے تو اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ یہ امریکہ ہی ہے جو اس وقت عالمی امن کا عالم بردار اور تھانے دار بنتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہیروشیما اور ناگاساکی پر اگر ایٹم بم استعمال کیا تو امریکہ نے کیا ہے۔ عالمی امن کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو اس امریکہ سے ہی ہے، اس کی ہسٹری بھی بتا رہی ہے۔ وہ اپنے مقاصد کے رستے کی کوئی رکاوٹ، اپنے عزائم کی راہ کی کوئی رکاوٹ جو ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے لاکھوں آدمیوں کی جانیں جائیں، کروڑوں کی جائیں، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ حالات اب اسی رخ پر ہیں، واللہ عالم اب یہ معاملہ کتنا اور کھنچتا ہے، لیکن اب پھر باتیں تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ اب شاید چند دن کا ہی مسئلہ ہے۔ جو بھی ہے، اس امت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اے خاصا اے خاصا میں رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اس میں مستقبل بعید میں تو انشاءاللہ یہی تمام امریکہ کا جبر اور استبداد اور استحصال اور ظلم، یہی مسلمانوں کے اندر ایک بیداری اور پھر دوبارہ سے جاگنے کا ذریعہ بنے گا. اور جو عالمی احیاء اسلام ہونا ہے قیامت سے قبل، اس کے لیے بنیاد یہیں سے رکھی جائے گی. اور امریکہ کے اپنے زوال کا بھی آغاز ہے، اگرچہ آغاز کے بعد اس زوال کو عمدن بروئے کار آنے میں کتنا وقت لگے گا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے زوال کا آغاز ہو چکا. بہر کیف جو نیئر فیوچر ہے اس میں حالات مسلمانوں کے لیے بڑے ہی یوں کہنا چاہیے کہ درد انگیز ہیں، تشویشناک ہیں. خود پاکستان کا جو حال ہے، ہمارے ایک وزیر نے کہہ تو دیا کہ یہ امریکی پابندیاں جوتی کی نوک پر، اور یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں ہماری باری آنے والی ہے وہ احمق ہیں، لیکن سب لوگ جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ خوش فہمی ہے، خام خیالی ہے. اگر حماقت ہے یہ کہنا تو اس حماقت کا سب سے پہلے ارتکاب تو صدر مشرف نے خود کیا تھا. کوشش کریں گے کہ پاکستان کی باری نہ آئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور جو کچھ اندیشے تھے وہ اب مجسم حقیقت بنتے جا رہے ہیں. پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، نارتھ کوریا کو جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے یہاں سے گئی ہے، اس کے بدلے میں وہاں سے میزائل حاصل کیے گئے ہیں، کہوٹا لیبورٹری پر پابندی لگے گی اور لگا دی گئی ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب پاکستان کو کارنر کر کے اور اس کو ہدف بنانے کی طرف پیش قدمی ہے جو شروع ہو چکی. بہر کیف ہمارے لیے ان حالات میں لائحہ عمل کیا ہے، اس پر گفتگو ہوتی رہی ہے. پچھلے جمعے میں نے سورہ آل عمران کی تین آیات کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائحہ عمل یہ آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن یہ موضوع بھی بہت اہم ہے اور قرآن مجید کا یہ مقام بھی بہت اہم ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکا. بہت سے پہلو ہیں جو تشنا رہے اور ابھی مجھے انہی پر گفتگو کرنی ہے. دیکھیے، تھوڑا سا ہمیں اس کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ یہ آیات قرآن مجید میں کس مقام پر اور کس موقع پر نازل ہوئی. تقریباً سورہ آل عمران کا بالکل وسط ہے، اور یہیں پر ایک رکوع کے بعد اس امت کو کیوں برپا کیا گیا، غرض تاسیس کیا ہے یہ امت، امت مسلمہ جسے امت مرحومہ بھی کہا جاتا ہے، مرحومہ اس معنی میں کہ اس پر اللہ کی رحمتیں ہیں، جسے خیر امت، امت وسط کا لقب خود قرآن نے دیا ہے. یہ امت تشکیل کیوں دی گئی؟ لوگ اب فردن فردن اللہ کی عبادت کرتے، اللہ سے لو لگاتے، تہجدیں پڑھتے، روزے رکھتے، نفلی روزے رکھتے، ذکر اذکار کرتے رہتے، ایک اجتماعیت تشکیل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ افراد ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، اور اپنی روحانی ترقی کا سامان کر رہے ہیں، مراتب اونچے ہو رہے ہیں. ایک اجتماعی نظام، ایک امت، ایک اجتماعیت، ایک حزب اللہ تشکیل دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا مقصد ہے؟ کیا اس کو اسائنمنٹ دی گئی ہے اس امت کو؟ وہ ہے جو بیان ہوا یہاں پر. اور یہ دو مقامات پر ذکر آیا ہے اس کا، امت کیوں قائم کی گئی، ایک سورہ بقرہ میں اور پھر سورہ آل عمران میں یہ مقام، اس سے ایک رکوع آ گیا. دیکھیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں ترجمے سے، تفسیر کے ساتھ، جنہیں کچھ علوم قرآن سے دلچسپی ہے، انہی کی دلچسپی کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں. سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید میں جو دو سورتیں آئی ہیں بالکل آغاز میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ آپ کو معلوم ہے یہ ایک جوڑا ہے، ایک پیئر ہے، جس کی سب سے بڑی ظاہری علامت یہ ہے کہ دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ادھر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ظاہری مشابہت ہے. دونوں کا اختتام بڑی عظیم اور جامع دعاؤں پر ہوا. ان دونوں کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب، ایک لفظ استعمال کیا، زہراوین، نہایت تابناک، چمکدار، روشن صورتیں قرآن مجید. یہ جو پیر ہے اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن اس امت کی غرض تاسیس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں بھی تقریباً بس کے قریب اور سورہ آل عمران میں بھی تقریباً بس کے قریب. ان دونوں صورتوں کی ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ ان کے نصف اول میں زیادہ تر سابقہ امت کا ذکر ہے، بنی اسرائیل، لیکن بنی اسرائیل کے بھی دو گروہ ہیں آپ کو معلوم ہے، ایک یہود ہے ایک نصارہ ہے. اصل بنی اسرائیل تو اگرچہ یہودی ہیں لیکن وہیں سے ایک شاخ نکلی ہے جو پھر نصارہ اور عیسائی کہلاتے ہیں. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل میں ہوئی تھی. سورہ بقرہ کے نصف اول میں اس کا اکثر حصہ بنی اسرائیل کے اس پہلے اصل طبقے یعنی یہود سے خطاب پر مشتمل ہے. نصف ثانی میں خطاب پھر ہوا ہے امت مسلمہ سے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ دونوں صورتیں ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی. سورہ بقرہ کا زمانہ نزول جو ہے وہ ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر تک، غزوہ بدر سے پہلے تک، یہ جو ابتدائی دو سال ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدنی زندگی ہے. اور سورہ آل عمران میں چونکہ ذکر ہے غزوہ احد کا، وہ سن 3 میں ہوا ہے، تو گویا ابتدائی مدنی دور میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی. سورہ بقرہ بالکل ابتدا میں، اور مدنی دور ہی میں جا کر اس کو باقاعدہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو باقاعدہ امت کی شکل میں تشکیل دیا گیا. تو اس کے نصف اول میں، سورہ بقرہ کے نصف اول میں یہود کا ذکر ہے، اور بقیہ میں خطاب پھر اب نئی امت سے ہے جس کی تشکیل کا اعلان بھی سورہ بقرہ میں ہوا. سابقہ امت معزول کر دی گئی اور ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد. سورہ آل عمران میں اس کے نصف اول میں زیادہ تر گفتگو نصارہ سے، عیسائیوں سے، اہل کتاب کا دوسرا طبقہ، اور پھر نصف آخر میں خطاب مسلمانوں سے. اور جہاں سورہ بقرہ میں یہود سے خطاب ختم ہوا، وہاں اس امت کی تشکیل کا اعلان بھی ہوا اور غرض تاسیس بھی بیان ہوئی کہ یہ امت اب کیوں تشکیل دی جا رہی ہے. الفاظ کیا ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہے مسلمانوں، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. یہ خطاب قرآن کا دیا ہوا ہے، امت وسط. وسط درمیانی امت کو کہتے ہیں، درمیان. اور خیر الامور اوسطھا، بہترین کام جو ہیں وہ ہیں کہ جن میں اعتدال ہو، میانہ روی ہو، جس میں راہ بستانی کو اختیار کیا گیا ہو. تو اس معنی میں اس کو بہترین امت بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایک اور اعتبار سے بھی یہ امت وسط ہے، وسط واسطے سے بھی ہے، جو لنک بنتی ہے. اس سے پہلے معاملہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا، رسول کو بھیجتا رہا، اللہ اور انسانوں کے مابین واسطہ نبی اور رسول ہوتے تھے، اپنا پیغام اللہ تعالیٰ نبی پر اتارتا تھا، رسولوں پر کتابیں نازل ہوئی، اور اس ذریعے سے رابطہ ہوتا تھا خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ. اب یہ امت واسطہ بن گئی ہے، یہ لنک ہے خالق اور مخلوق کے درمیان. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آئے گا نہیں. اللہ نے اپنے پیغام کو، ابدی کلام کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے. یہ ہدایت کی چراغ، یہ مشعل جو ہے، یہ ٹارچ اب ہاتھ میں لے کر اس امت کو اب وہ کام کرنا ہے جو اس سے پہلے رسول کرتے رہے، وہ واسطہ بنتے تھے اللہ اور انسانوں کے مابین. اب یہ امت لنک ہے، یہ پہنچائے گی اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو آگے. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. میں ساتھ ہی تقابل کروں کہ یہ جو سورہ آل عمران میں بھی جس آیت میں ذکر ہوا کہ یہ امت کیوں قائم کی گئی ہے، قرآن مجید کی تفسیر کا ایک اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی وضاحت کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں مقررات ہیں، تکرار ہے، ایک ہی مضمون کئی مقامات پر آتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، جو قرآن پڑھنے والے ہیں انہیں معلوم ہے. لیکن اس میں بڑی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے ایک موضوع پر آنے والی تمام آیات کو آپ جب جمع کریں گے تو پھر پورا مفہوم سمجھ میں آئے گا. ایک مضمون کا ذکر اگر کسی ایک مقام پر ہوا چند آیات میں, اس کی وضاحت سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہی مضمون قرآن میں اور کسی مقام پر بھی آیا ہے, وہاں اس کا دوسرا پہلو واضح کیا جائے گا. تو تفسیر قرآن کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن ہی کا ایک حصہ دوسرے کی وضاحت کرتا ہے, تفسیر کرتا ہے. یہاں اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے. یہاں فرمایا کذالک جعلناکم امتا وسطا, اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بنا دیا ہے ایک امت وسط. اور وسط کے دو مفہوم میں نے عرض کیے, ایک بہترین اور دوسری یہ کہ وہ لنک ہے اللہ کے اور اب بندوں کے درمیان. یہ امت لنک بن گئی ہے جیسے پہلے رسول اور نبی ہوتے تھے. اب دیکھیے اسی کی وضاحت ہے سورہ آل عمران میں جو آیت آئی ہے اس کے مقابل میں, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جسے برپا کیا گیا دوسری نوع انسانی کے لیے. بات واضح ہو گئی. وسط کا جو مفہوم تھا بہترین وہ یہاں پر آ گیا اس کی وضاحت, اور جو دوسرا مفہوم تھا کہ تمہیں واسطہ بننا ہے, یہ امت برپا کی گئی ہے دوسروں کے لیے, نوع انسانی تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ امت تشکیل دی گئی ہے. جو کام اس سے پہلے نبی اور رسول کرتے رہے وہ اب اس کے ذمے ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, یعنی اگر جس مقصد کے لیے تمہیں تشکیل دیا گیا اگر اس مقصد کو پورا کرتے رہو, بہترین امت, اللہ کی نمائندہ امت, اللہ کی مدد, اس کی حمایت, اس کی نصرت, اس کی رحمت اس امت کے ساتھ ہے اگر وہ کام کرتی رہے جس مقصد کے لیے برپا کی گئی. اور اخرجت للناس, تمہیں نکالا گیا دوسرے لوگوں کے لیے, جسے اقبال نے کہا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. اس کو مشعل ہدایت کو پوری دنیا تک اس کے نور کو پہنچانا اب اس امت کے ذمے ہے, کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا, یہ کام اب تمہیں کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تم بہترین امت بھی ہو, نکالے گئے لوگوں کے لیے, تمہارا کام اب واسطے کا ہے, لنک کا ہے, لیکن کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, یہ الفاظ ہیں سورہ بقرہ کے, تاکہ اب تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ بن جائیں تم پر. یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا. اس کے مفاہیم دو ہیں, ایک دنیا کے اعتبار سے, ایک آخرت کے اعتبار سے. اکثر تفسیروں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث کا ذکر آتا ہے اس آیت کی وضاحت میں, اس میں آخرت کے حوالے سے اس آیت کا ایک مفہوم معین کیا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نوع انسانی سے کہ کیا میرا پیغام, میری ہدایت تم تک پہنچ گئی تھی, کیا میرے رسولوں نے اور نبیوں نے اتمام حجت کر دیا تھا. تو روایت میں آتا ہے کہ سابقہ امتیں جو ہیں وہ انکار کریں گی کہ نہیں, ہم تک بات نہیں پہنچی, تیرے رسولوں نے اپنا کام جو ہے, اپنی ذمہ داری وہ ادا نہیں کی. اس پر یہ امت کھڑی ہو کر کہے گی کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو, جو رسول آئے تھے اللہ کے انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی, اتمام حجت کر دیا تھا, اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا. اور پھر جب پوچھا جائے گا ان سے کہ بھئی تم تو بعد میں آئے تھے, وہ سابقہ امتیں ہیں, تم کیسے گواہی دے رہے, تمہیں کیا حق پہنچتا ہے, وہ دور تو تم سے پہلے کا تھا, تو پھر یہ امت کہے گی چونکہ ہمیں نبی آخر الزمان جو الصادق و مصدوق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے خبر دی ہے اور ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی کہ نبیوں نے اور رسولوں نے اپنی قوموں تک اللہ کی ہدایت پہنچا دی تھی, اتمام حجت کر دیا تھا, لہذا ہم اس بنیاد پر گواہی دے رہے ہیں. اور پھر رسول بھی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا. ایک تو یہ منظر ہے جو آخرت میں سامنے آئے گا کہ اے مسلمانوں تمہیں امت وسط بنایا گیا تاکہ تم گواہی دے دو لوگوں پر اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر. لیکن یہ تو ہے معاملہ آخرت کا. یہ امت تو تشکیل دی گئی ہے اس دنیا میں. دنیا کے حوالے سے اس کا مفہوم کیا ہے؟ بڑا واضح کہ جیسے رسول گواہی دیتے ہیں اپنی قوم پر اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے اخلاق سے. نبی اتمام حجت ہوتا ہے نا. رسول قول سے بھی گواہی دیتا ہے، عمل سے بھی گواہی دیتا ہے. اس کا نام ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی قائم کر دینا کہ اب لوگ آئندہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ تیرا پیغام کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے. جو کام رسول کرتے رہے ہیں اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں دین کی گواہی قول سے عمل سے، وہ تو اے مسلمانوں تم پر دین کی گواہی قائم کریں گے اور تم پوری دو انسانی کے سامنے دین کی گواہی اسی طرح دو گے اور اسی طرح اتمام حجت کرو گے جیسے رسول تمہارے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ہے شہادت علی الناس. اس کام کے لیے امت جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے. اس امت کو اب دین کا گواہ بننا ہے اور یہ گواہی قول سے بھی دینی ہے. جس کا تقاضا کیا ہوگا کہ اللہ کے پیغام کو پوری نوع انسانی تک پہنچایا جائے. یہ پیغام صرف ہمارے لیے یا صرف اہل عرب کے لیے نہیں آیا تھا. صحابہ اکرام نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا تھا، تبھی تو وہ نکلے تھے اور تبھی ہم تک دین پہنچا ہے. ورنہ تو یہ معاملہ صرف جزیرہ نما عرب تک محدود رہتا. لیکن یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، قول سے بھی اللہ کا پیغام پہنچانا، عمل سے اس کا نمونہ پیش کرنا. اس لیے کہ اگر قول و فعل میں تضاد ہوگا تو پھر یہ گواہی گواہی نہیں ہے، اس کی دھیلے کی وقت نہیں ہے، پھر تو وہ گواہی منہ پر دے کر ماری جائے گی جیسے کہ آج مسلمان قوم پر ماری جا رہی ہے. اور اسی گواہی کا ایک پہلو اور بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پہلے بھی نبی اور رسول آتے رہے اور وہ گواہی دیتے رہے قوم کے خلاف، قوم پر اتمام حجت کرتے رہے، دین کی گواہی اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. لیکن اس کا بھی جو حق آخری درجے میں ادا کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس اعتبار سے؟ کہ آپ نے وہ اجتماعی نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا کہ یہ دین حق ہے، یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ شریعت ہے، یہ نظام ہے، یہ قانون ہے، یہ اسلامی دستور ہے. اس کا ایک عملی نمونہ پیش کر کے دکھا دیا. اب حجت اور گواہی آخری درجے میں مکمل ہو گئی. تو جیسے رسول نے تمہارے سامنے دین کی گواہی دی ہے مسلمانوں، اب تمہیں پوری نوع انسانی کے سامنے اسی طرح دین کا گواہ بننا ہے. اس لیے تم میں امت وسط بنایا گیا. یہ ہے سورہ بقرہ میں، اور اس کو میں نے جیسے کہ عرض کیا محل اور مقام دیکھیے. ہجرت کے فوراً بعد مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ میسر آ گئی، ایک مضبوط ٹھکانہ مل گیا، محفوظ ٹھکانہ. اب ایک اجتماعیت ہے، ایک اسلامی معاشرے کی داغ بیل پڑ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے. مدینے کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لا چکی ہے، اور وہاں پر اعلان ہوا کہ یہ امت جو ہے اب اس کی تشکیل ہو گئی، سابقہ امت یہود معذول. اب یہ امت، نئی امت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئی ہے، یہ اللہ کی نمائندہ امت ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ امت ہے کہ جو اللہ کے ہاں خیر امت اور امت وسط قرار پائی. اور کرنا اسے یہ ہے، یہ کام ہے بہت کٹھن، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی لیے سورہ بقرہ میں جہاں پر یہ بات آئی ہے، ایک رکوع کے بعد پھر مسلمانوں سے خطاب ہے. بلکہ اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ پہلا باقاعدہ آفیشل خطاب مسلمانوں سے بحیثیت امت، امت کی تشکیل کے اعلان کے بعد کہ اب یہ امت جو ہے یہ برپا کر دی گئی، قائم کر دی گئی، اس کی تشکیل ہو گئی، اس کی تاج پوشی ہو گئی، کورونیشن ہو گئی. اب اس سے جو پہلا خطاب ہے اللہ تعالی کا، پہلا آفیشل خطاب، اس میں کیا بات آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. کس بات پر مدد؟ اور وہیں آگے کھول دیا گیا، ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور دیکھو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں ہے ان کی حیات کا. اور ایک اور بھی کان کھول دیے گئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تو تمہارا امتحان کریں گے، جانچیں گے، آزمائیں گے کچھ خوف سے، بھوک سے، جانوں کے اور اموال کے اور ثمرات کے نقصان سے آزمائیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے. عجیب و غریب بات ہے، ایک طرف کہا گیا بہترین امت، اب ایک نئی امت کی تشکیل، بڑی فضیلت والی امت، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ دیکھو یہ کچھ آنے والے ہیں حالات، اس کے لیے مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. کیوں؟ یہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے شہادت اور الناس کی، بہت کٹھن ذمہ داری ہے. جیسے رسولوں کی ساری زندگی آزمائش اور امتحان سے عبارت ہوتی تھی، سختیاں تو رسولوں نے جو جھیلی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، کون سی آزمائش، کون سی تکلیف، کون سی مشقت ہے جو آپ نے جھیلی نہیں ہے، برداشت نہیں کی. یہ جو ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت اور الناس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. یہاں فضیلت بہت بڑی ہے کہ یہ خیر امت ہے، امت وسط ہے، وہاں ذمہ داری کے تقاضے بڑے کٹھن ہیں. اور صبر، استقامت اور نماز، نماز اصل میں اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ، تعلق مع اللہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارا سہارا بنیں گی. اور یہ جو مدینہ میں تم آئے ہو تو یہ کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں ہے تمہارا کہ یہاں آ کر بس عافیت کوشی کی راہ اختیار کرو اور ذکر و اذکار میں مشغول رہو، صبح و شام جو ہے مسجد نبوی بن گئی ہے، نمازیں پڑھو، تہجدیں پڑھو، اور مدینۃ النبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر قرار پایا، اس کی گلیوں میں پھرو. نہیں، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، بلکہ اصل امتحان تو سختر آگے آ رہے ہیں. اب تو ہدیہ جان پیش کرنا ہوگا، غزوہ بدر ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن پہلے کہہ دیا کہ وہ مراحل آنے والے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ مت سمجھنا، ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی جانوں کا نذرانہ قبول فرمائے گا، وہ تو چاہتا ہے، وہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو واقعی پروانے ہیں شمع توحید کے، جو اس کے لیے توحید کی خاطر، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی خاطر اپنی جان دینے کو ایک اعزاز سمجھتے ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھ، اصل آزمائش تو یہی ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، تو یہ سب مراحل آئیں گے اور تمہیں آزمایا جائے گا، جانچا جائے گا. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ امت وسط بنا دیا لہذا ہر دم غیبی امداد آئے گی، ساری رحمتیں جو ہیں وہ تمہارے کاشانوں پر ہوں گی. یہ دارالامتحان ہے، سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، مشکل مراحل آ کر رہیں گے. وبشر الصابرین، اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والے اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو. اللہ نے تو دیکھنا ہے کہ یہ امتحان محض، یہ جو ایمان ہے یہ زبان کی نوک پر ہے یا دل میں اترا ہوا ہے، اس کے لیے ہر طرح سے آزمائے گا. یہ ہے ربط سورہ بقرہ میں، کہ اس کے 17ویں رکوع میں امت کی تاسیس کا اعلان کیا گیا کہ امت اب نئی قائم ہو گئی ہے، پرانی معذور. اور امت کیوں قائم کی گئی؟ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور اس کے تقاضے اب آگے یہ ہیں، یہ نہیں کہ تم سمجھو کہ اب تو کچھ بھی ہے، تیرے محبوب کی امت میں ہے اور تیرے چہیتے ہیں لہذا رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، خزانے جو ہیں اللہ کے جو کائنات کے مخفی خزانے ہیں وہ سب مسلمانوں پر نچھاور ہوں گے، یہ بعد میں ہونا ہے، مشکل حالات کے لیے تیار کر دیا گیا. اور یہاں پر سورہ آل عمران میں جو اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے، جو آیت آئی ہے جس کا پہلا حصہ میں نے آپ کو سنایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے نکالا گیا، برپا کیا گیا لوگوں کے لیے. تمہیں کرنا کیا ہے؟ وہاں تو الفاظ آئے تھے شہادت علی الناس کی ذمہ داری، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہاں اس کی وضاحت کیا ہے وہ سنیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امت کی حیثیت سے تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے، برائیوں سے، معصیت سے، گناہوں سے روکنا ہے، باز رکھنا ہے، منع کرنا ہے، اور اللہ پر گہرا یقین، پختہ یقین رکھنا ہے. یہ امت جو ہے خیر کی عالم بردار ہے، یہ اس زمین پر خدائی فوجدار یہ امت ہے. جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا، جو منکر ہے، جو معصیت ہے، جو گناہ ہے، اس سے باز رکھنے والی، روکنے والی. اور روکنے کا ایک درجہ وہ ہے کہ آدمی زبان سے روکتا ہے. ظاہر ہے جہاں انسان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، پاور نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اس کی جورسڈکشن نہیں ہے، وہاں وہ صرف زبان ہی ہلا سکتا ہے. لیکن یہ تو ایک درجہ ہے، امت نے اس سے آگے بڑھ کر وہ جو فرمایا من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، زبان والی بات تو ہو گئی، دین کی گواہی دے دی زبان سے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ کرو، یہ خیر ہے، اس کو بجا لاؤ، یہ منکر ہے، یہ معصیت ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کو قبول کرو، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ، یہ تو زبانی گواہی ہے. لیکن جب طاقت آ جائے تو پھر قوت کو بھی استعمال کرنا ہے منکرات کے خلاف. من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، جو بھی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ قوت کے ساتھ اس کو تبدیل کرے. اس حدیث کے حوالے سے بھی ایک بالکل ہی اس کی غلط تعبیر ہے جو عام طور پر آج کل پھیلائی جا رہی ہے. اس میں تو کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو جس کے پاس قوت ہو تو وہ بدلے، قوت نہیں ہے تو زبان سے کہے. یہ کوئی گریڈ نہیں ہے کہ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ قوت اور طاقت سے اس برائی کو بدلو. اور فإن لم یستطع فبلسانی، اور اگر اس کی استطاعت اور قوت نہ ہو تو زبان سے روکو. وإن لم یستطع فبقلبی، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں تو برا جانو، ایک کڑھن تو ہو، ایک برائی کے خلاف نفرت تو ہو، ایک بے چینی اور اضطراب تو ہو. اور فرمایا وذالک ضعف الایمان، یہ جو آخری بات کہی گئی ہے ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گریڈیشن ہے. وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ایک اس کی تعبیر یہ کی جا رہی ہے کہ گریڈیشن نہیں ہے، جس کے پاس قوت ہے وہ قوت کا استعمال کرے، جس کے پاس قوت نہیں ہے وہ زبان سے روکے، جو زبان سے بولنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا وہ دل میں برا جانے. یہ تو اس کی اس شخص کی کیفیت پر اور اس کی اس وقت کی جو جس پوزیشن میں ہے اس کے حوالے سے تین درجے دیے گئے ہیں. لیکن یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے، اس لیے کہ اگر جو آخری الفاظ ہیں ذالک اضعف الایمان، وہ ثابت کر رہے ہیں یہ گریڈ ہیں. جب تک تمہارے پاس قوت نہیں ہے اس وقت تک زبان سے روکتے رہو گے، لیکن قوت حاصل کرنے کی کوشش تو کرنی ہے نا، تاکہ پہلے درجے تک پہنچو جو اصل مطلوب ہے. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا. مکی دور میں کیا تھا؟ زبان سے حق کا علم، علم برداری ہو رہی تھی حق کی زبان کے ساتھ، اللہ اکبر نعرہ بھی تھا زبان سے تھا، شرک کے خلاف بدترین تنقید تھی، سخت ترین کہنا چاہیے، مذمت، شدید مذمت، توحید کے لیے جو ہے اس کے اس بات میں ساری دعوت، قرآن کا اصل جو پیغام ہے وہ تو ہے ہی، لیکن زبان سے ہاتھ کا استعمال نہیں ہے، بلکہ وہاں کے تو مکی دور میں حکم یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، لیکن اس دعوت کے ذریعے ایک جمعیت فراہم کرو لوگوں کو، جو لوگ کنوینس ہو جائیں ان کو ایک جماعت کی شکل میں منظم کرو، ان کی تربیت ہے، ان کی تنظیم ہے، اور جب وہ قوت فراہم ہو جائے کہ باطن سے ٹکر لی جا سکتی ہے تو ایک لمحے کی تاخیر نہ کرو. چنانچہ یہی معاملہ تھا مدینہ میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑکی کھولی، اوس اور خزرج کی ایک کثیر تعداد جو ہے اکثریت ایمان لے آئی، ابھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم وہاں پہنچے ہی نہیں تھے. پھر حکم ہوا کہ تمام مسلمان ہجرت کر کے وہاں جائیں، اس کو ایک بیس بنائیں، وہاں پر جو ہے ایک مضبوط کوڑا بنے جو باطل کی پیٹھ پر برسے. پھر چنانچہ وہاں جاتے ہی حکم ہو گیا، اب اجازت ہو گئی، بلکہ سورہ بقرہ میں آ گیا، کتبہ علیکم القتال، اس سے پہلے تو تمہارے ہاتھ بندے رکھے تھے کہ جواباً بھی ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، رد عمل میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب جنگ کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. یہ ہے قوت فراہم ہو جائے تو قوت کے لیے، جب تک قوت نہیں ہے اس قوت کو جمع کرنے کی کوشش، ٹارگٹ وہی ہوگا کہ قوت سے اس منکر کے خلاف جو ہے جہاد کرنا ہے، اس کو بدلنا ہے، دین جو نظام باطل ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اس کے لیے قوت فراہم کی جائے گی، کوشش کی جائے گی، محنت کی جائے گی، اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ زندگی کا نقشہ بنایا جائے گا، اور جب وہ مل جائے تو پھر باطل کی پیٹھ پر حق کا کوڑا برسے گا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جاتے ہی جو اقدامات کیے تھے، یہاں پر ان اجتماعات جمعہ میں سیرت کے یہ واقعات بارہا آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ جب وہ مضبوط ایک جمعیت فراہم ہو گئی اور ایک بیس مل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسے قرآن کہتا ہے کہ فآواکم، میں مسلمانوں یاد کرو جب تم، جب ہم نے تمہیں ایک پناہ گاہ عطا کر دی تھی، ایک بیس فراہم کر دیا تھا، وہاں سے پھر آپ نے اگلے مرحلے کا آغاز کیا، اور وہ ہے قتال، چیلنج اور قتال. یہ ہے کام مسلمانوں کے کرنے کا. ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر، یہ تو خیر آیت اس سے پہلے رکوع میں ہے، کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، بحیثیت امت تمہیں پوری دنیا میں نیکی کے خیر کے علمبردار بننا ہے، خیر کے پرچارک بننا ہے، تم نیکی کا حکم دینے والے ہو اور بدی سے، منکرات سے، معصیت سے، شرک سے، باطل نظام سے منع کرنے والے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر پختہ یقین رکھنے والے. اس لیے کہ یہ وہ بات ہے کہ جب تک انسان خود یقین کا ایک پیکر نہ بنے اور عملی نمونہ نہ بنے، دوسروں کو کیا وہ دعوت دے گا اور کیا وہ امر بالمعروف کرے گا اور کیا نہیں عن المنکر کرے گا. یہ رول تھا جو اس امت کا معین کیا گیا قرآن مجید میں، امت کو یہ ذمہ داری ہے، یہ رول ہے، یہ اسائنمنٹ ہے، اور اگر یہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان کے تقاضے پورے کرو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب اور سر بلند رہو گے. اب بات بالکل کھل گئی ہے کہ غالب و سر بلند کیوں نہیں ہے، کس کو یاد ہے کہ یہ رول ہے اس امت کا، کسے پڑی ہے اس امت کے رول کی کہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی. وہ نظام خلافت کمزور ہوتا ہوتا 1924 میں جو ہے وہ بالکل چاک کر دی ترک نادان نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. 1924 سے جو ہے وہ خلافت کا ادارہ ختم ہو چکا ہے، مسلمان جو ہیں وہ ایک امبوہ ہے، مختلف گروہ ہیں، مختلف نیشنز کے اندر بٹ چکے ہیں امت مسلمہ، جن کا اپنا کوئی ایک مشترک فورم بھی نہیں ہے کہ جہاں پر جمع ہو کر وہ واقعتاً امت کے مفاد اور امت کے مفادات کا تحفظ کر سکے، کچھ سوچے کہ اس امت کا رول کیا تھا، ہمیں پھر ایک ہونا چاہیے، کوئی کوشش نہیں، صرف اور صرف ذاتی مفادات ہیں، اس کی گیم ہے ساری. تو یہ حالات تو پھر آنے ہی تھے. بنی اسرائیل کے واقعات قرآن مجید نے ایسی تو ذکر نہیں کیے. انہوں نے جب دین سے غداری کی، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، شریعت سے بے وفائی کی، تو پے بپے ان پر بھی اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے. حالانکہ اس وقت وہ اللہ کی چاہیے تھی امت تھی، واقعی تھی، اللہ کی نمائندہ امت تھی، اللہ نے انہیں تمام جانوں پر فضیلت دی رکھی ہے 1400 سال تک کب از کب کہیے، لیکن ان پر عذاب کے کوڑے برسے. وہی اب یہاں پر ہو رہا ہے. تو سورہ آل عمران میں پھر اس وضاحت کے بعد اب اس امت کا مستقل رول کیا ہونا چاہیے، لاح عمل کیا ہو. رول تو بتا دیا گیا کہ یہ رول ہے اس امت کا، وہ لاح عمل ہے جس کے تین نکات آئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، پہلا نقطہ کیا ہے؟ تفصیل سے بات ہو چکی ہے، چند اشارے مزید کروں گا. امت کا ہر فرد اللہ کا تقوی اختیار کرے، جتنا کہ اللہ کے تقوی کا حق ہے. اس کا تقاضا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، کیا ہے تقوی کا تقاضا؟ ہم ایک کان سے سنتے ہیں اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے تقوی کا حق ادا کرو، دوسرے سے اڑا دیتے. ہونا تو چاہیے لیکن عملی زندگی میں اس کے لیے اس کے کیا تقاضے ہیں، کیا لوازم ہیں؟ وہ یہ ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کر دیا، روک دیا، جو اللہ کو ناپسند ہے، اس سے باز آ جائیں. سب سے پہلا تقاضا، اگر زندگی میں کسی بھی پہلو سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے کہیں کوئی حرام کی آمیزش ہے، فوری مجتنب ہو جائے، اس تقوی کا لازمی تقاضا ہے. دوسرا تقاضا کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے، اس کے ہر حکم کو توڑنے سے بچے، کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. دو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، نماز فرض ہے نا، نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا. تو جو چیزیں اللہ نے فرض اور واجب کی ہیں، مسلمانوں پر جو ذمہ داری عائد کی ہے، ان سب کو بجا لانا بھی تقوی ہی کا تقاضا ہے. اس لیے کہ اگر نہیں کرتے تو اللہ ناراض ہوگا. اللہ کی ناراضگی سے بچنا جو ہے وہ تقوی کی لازمی مفہوم ہے. ہر فرد یہ ٹھان لے کہ مجھے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے عملاً. جیسے سورہ انفال میں اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اے مسلمانوں اللہ کی اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. اگر مومن ہو تو اس کا لازمی تقاضا اطاعت ہے، پھر کیسے نکل سکتے ہو اس سے؟ یا تو کہو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے، پھر سود بھی اس وقت کا تقاضا ہے، پھر رشوت اگر وقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہے، اگر بے حیائی اور عریانی جو ہے وہ اس وقت کا چلن ہے تو وہ بھی اختیار کریں گے. صاف صاف کہو کہ اللہ کو نہیں مانتے، اور اللہ کو رب مانا ہے تو پھر اس کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ پھر تو اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، زمانے کا رواج کچھ ہو، معاشرے کا رخ کسی طرف ہو، ہوا کرے. تو ہر فرد سے تقاضا ہے اللہ کا تقوی، جتنا کہ اس کے تقوی کا حق. اسی میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ تقوی اگر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور شریعت کے احکامات کو بھی انسان پھر بازیچے اطفال بنا لیتا ہے، پھر کھیل ہوتا ہے، استہزاء ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے. اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے. ایک مینٹیلٹی ہے جو اس وقت مسلمانوں میں بھی ہے، اس مینٹیلٹی کا ذکر ہے کہ یہود میں بھی تھی، شریعت کے احکام جو ہیں ان کے لفظی طور پر تو ہم اس کی پیروی کریں لیکن روح اس میں سے غائب کر دی جائے. اللہ کے ساتھ اصل میں یہ کھیل ہے. سورہ آغاز میں ذکر ہے، میں اس کا حوالہ ضرور دوں گا چونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے. وہ جو اصحاب سبت ہیں ان کا جرم کیا تھا، ذرا اس کو ذہن میں لائیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سخت ترین سزا دی تھی. ایک پوری بستی تھی، ایک قبیلہ تھا بنی اسرائیل کا، ساحل سمندر پر آباد تھا. ان پر مست کا عذاب آیا کہ سب کی جو ہیں حلیے اور شکنیں بگاڑ کر انہیں بندر بنا دیا گیا، اور چند دن اس کیفیت میں رہے، پھر سب ہلاک ہو گئے. نشان عبرت، ان کا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ وہ شریعت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اور اس کی شکل کیا تھی؟ شریعت کے حکم یہ تھا کہ پورا دن ہفتے کا جو ہے یوم سبت، اس دن کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کر سکتے، یہ پورا دن اللہ کی عبادت کے لیے خاص. جیسے ہماری شریعت میں سہولت دی گئی کہ جمعے کا وقت اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک، یہ وہی حکم ہے. کاروبار حرام ہے، اس میں جو شخص کر رہا ہے وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. اور فساؤ الا ذکر اللہ، جیسے ہی جمعے کی اذان ہو لب کو اللہ کی یاد کی طرف. یہ حکم ان کا تھا سب کے دن، پورے دن کے لیے. اچھا، اس بستی والوں کا جو روزگار تھا، ذریعہ معاش تھا، وہ مچھلی پکڑتے تھے اور فروخت کرتے تھے. انہوں نے سوچا کہ کاروبار دنیا بھی حرام ہے اور ہمارا کاروبار مچھلی پکڑنا بھی ہے اور فروخت کرنا بھی ہے، تو یہ تو ہم اس طرح سے تو نہیں کریں گے. لیکن ایک حیلہ انہوں نے نکال لیا. وہ کیا کرتے تھے سارا دن؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک آزمائش کی شکل یہ پیدا کر دی کہ اس تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعان، جس دن وہ سبت کا دن ہوتا، ہفتے کا دن، تو مچھلیاں بھی ساحل سمندر کے قریب اٹکیلیاں کرتی تھیں. انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ دن جو ہے، انہیں بھی اللہ نے کوئی حص دی ہے کہ یہ ایک دن ہے ہفتے میں جو آتا ہے کہ اس میں کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگاتا. اب وہ ساحل کے قریب ہیں، نظر آ رہی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہیں، جیسے مچھلی ایک دم اچھل کے نیزے کی طرح شوٹ کر کے جاتی ہے اور کچھ دور جا کے گرتی ہے. شرعان کے اندر جو ہے وہ لفظی تصویر ہے. تو اس سے جو ان کا جی للچایا تو انہوں نے ایک حیلہ نکالا. وہ حیلہ یہ تھا کہ مچھلی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، بیچیں گے بھی نہیں، لیکن سارا دن ساحل سمندر کے ساتھ گڑے نکال کر مچھلیوں سمیت اس پانی کو اس میں شفٹ کر دیتے، اگلے دن صبح جا کے مچھلی پکڑ لیتے. ذرا ان کے زرخیز ذہن کی داد دیجئے، لیکن اس طرح کا زرخیز ذہن ہمارے ہاں ان سے بھی آگے ہے. شریعت کے ساتھ اس طرح کے مذاق ہم ان سے 100 گنا زیادہ کر رہے ہیں. یہ جرم تھا ان کا. یہ کیوں ہو رہا ہے شریعت کے ساتھ مذاق؟ کے تقوی نہیں ہے. وہ احساس کے اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وہ روح تقوی موجود نہیں ہے. شریعت کا حکم ہے، اچھا ہم اس کی پیرنس کو پورے طور پر فالو کریں گے، یہ نہیں ٹوٹے گا، اور کام وہ ہو رہا ہے. حالانکہ مقصد تھا اس دن کا کہ فسعاؤ الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کے کتاب کی جو ہے وہ اس دن تعلیم تدریس، اس سب سے محروم ہے. یہ تھا جس پر انہیں وہ سخت ترین سزا دی گئی. تو جب تقویٰ نہیں رہتا تو شریعت کو بھی بازیچہ اطفال بنا لیا جاتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے. التقویٰ مداق الحسنات، یہ عام طور پر خطبات میں یہ بھی حدیث کے طور پر کوٹ کیا جاتا ہے کہ تقویٰ تمام حسنات، خوبیوں اور نیکیوں کی جڑ بنیاد ہے. اگر یہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص بظاہر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، اور اگر بیچ میں تقویٰ اور اللہ پر ایمان اس کا اس درجے کا نہیں ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہو، تو وہ بظاہر نیکی کا عمل جو ہے اس کا بھی کوئی موٹیو ہوگا، دنیاوی موٹیو ہوگا، کوئی نمود و نمائش، کوئی ایمبیشنز ہوں گی کہ مجھے جو ہے وہ لیڈر مان لیا جائے، میرا اعتراف کیا جائے، وہ نیکی نہیں. جڑ بنیاد جو ہے ہر نیکی کی وہ تقویٰ ہے. اور جو معاشرہ تقویٰ سے محروم ہو جائے اس کی مثال مجھے پیش کرنا بہت آسان ہے، وہ یہی ہمارا معاشرہ ہے، یہی وہ معاشرہ ہے نا جو کرپشن میں بھی دنیا میں ایک لیڈنگ پوزیشن رکھتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ساری خرابیاں کیوں آ رہی ہیں؟ وہ تقویٰ نہیں ہے. اسلامی نظام، اسلامی شریعت، وہ سب غیر اثر، غیر مؤثر، اس لیے کہ ہمارے ہاں دستور میں طے ہے کہ یہاں پر قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. یہ دفعہ موجود ہے، لیکن اس کو بھی اس طریقے سے اس کو رکھا گیا ہے دستور میں، وہ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ غیر مؤثر ہے. چنانچہ اس سب کے باوجود کہ معلوم ہے سود بدترین جرم ہے، عملی گناہوں میں سود کا معاملہ خاص ہے، لیکن دھڑلے سے کہا جا رہا ہے. اور وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ بینک انٹرسٹ کو سود قرار دے چکی ہے 1991 سے، جس کی توثیق شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ بھی 3 سال پہلے کر چکا ہے. لیکن دھڑلے سے کہا جا رہا ہے کہ سود کے بغیر کیسے نظام چل سکتا ہے. یہ ہے معاملہ. اور پھر یہ معاملہ تو ہمارے حکمرانوں کا ہے، اور عوام کو دیکھ لیجیے، کوئی سودی اسکیم ہو کس طرح اس کے پیچھے لپکتے ہیں. سود اور جوئے، اس کی طرف قوم جس طرح جاتی ہے، لپکتی ہے، پوری قوم رسیا ہو چکی ہے. یہ ہے حال. تقویٰ نہیں ہے اصل مسئلہ. یہ انفرادی طور پر ہر شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، جس کا لازمی تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب فرد اس طرح مضبوط ہو جائے، مضبوط اینٹ ہو، تو اب اس فرد سے مل کر، ہر فرد جو ہے قوم فرد کا مجموعہ ہوتی ہے، یہ امت بھی افراد کا مجموعہ ہے. اب اس اینٹوں کو جمع کرنے کے لیے جو سیمنٹ سبسٹنس ہے، وہ قرآن کی رسی کو پکڑے اور مل جل کر اس کو تھامے اور متحد ہو جائیں. یہ امت کے اتحاد کی بنیاد ہے. اب وہ بنیاد محسوس ہے. اگر ہر اینٹ بھی اپنی جگہ پکی ہو اور پھر قرآن جو ہے وہ جوڑ نقطہ باسکا ہو، اس کی بنیاد پر جمع ہو، اب یہ وہ قلعہ ہے کہ جس میں دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی. یہ ہے دوسرا نقطہ جو یہاں پر آیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور پھر تیسرا نقطہ یہ کہ اس امت کو اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ افراد بھی مضبوط ہیں، تقویٰ اختیار کیا ہوا ہے، قرآن کی رسی کو سب نے مل جل کر تھاما ہوا ہے، بنیاد محسوس ہے. تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اب یہ امت خیر کی داعی ہے، نیکی کا حکم دینے والی ہے، بدی سے روکنے والی ہے. اور اگر ساری امت یہ کام نہیں کر رہی تو کوئی تو ہو، کچھ افراد تو ایسے ہوں، امت ودن امت تو کوئی ہو، کوئی جماعت ایسی ہو جو یہ کام لے کر کھڑی ہو. ولتکم منکم امتن، یہ تیسرا نقطہ ہے. یدعون الى الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. اور جان لو کہ صرف یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. یہ ہے ابدی ہدایت اس امت کے لیے کہ کیا لاح عمل ہے، جو ان 3 آیات میں، جن کا مطالعہ اصل میں ہم نے پچھلے جمعے کیا تھا، ان کے لیے ہی میں نے مزید کچھ اشارات دیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس لاح عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت کی جو کشتی اس وقت بھنور میں ہے، اگر وہ نکلے گی اس بھنور سے تو اسی ذریعے سے نکلے گی، اور اخروی فلاح بھی جو ہے وہ بھی اس کی گارنٹی اللہ تعالی نے اسی رستے میں دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.